بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ابو سعید سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع بلسانہ فإن لم یستطع بقلبہ وذلک اضعف الایمان. ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی برائی دیکھی اسے چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے دور کر دے. اگر اس کی قوت نہ رکھتا ہو, استطاعت نہ رکھتا ہو, تو زبان سے اسے دور کرنے کی کوشش کرے, اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دل سے. وذلک اضعف الایمان, اور یہ سب سے زیادہ کمزور ایمان کی بات ہے. یہ روایت ایک خاص پس منظر میں انہوں نے بیان کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی تو عید کے خطبے عید سے پہلے دینے کی بدعت شروع کر دی گئی. یہ معلوم ہے کہ عید کے خطبے کے بارے میں سنت یہی قائم کی گئی تھی کہ آتے ہی نماز پڑھی جائے گی جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد خطبے دیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی طریقہ تھا, خلفائے راشدین کے زمانے میں یہی طریقہ تھا. لیکن جیسے جیسے حکمران غیر مقبول ہوتے چلے گئے, اور اس زمانے میں ظاہر ہے اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ وہ خود نماز پڑھانے یا جمعہ کا خطبہ یا عید کا خطبہ دینے کے لیے نہ آئیں اور کسی مولوی صاحب کو بھیج دیں, آنا پڑتا تھا اس لیے کہ قانون یہی تھا. تو لوگ عید پڑھنے کے بعد ان کی باتیں سننے کے بجائے اٹھ کے چلے جاتے تھے. اس کا انہوں نے حل یہ سوچا کہ اس خطبے کو مقدم کر دیا جائے. تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مروان کے زمانے میں جب وہ مدینے کے گورنر تھے یہ طریقہ اختیار کر لیا گیا, اور عید کے دن جس طرح پہلے کی سنت تھی اس کے بجائے آتے ہی نماز پڑھانے کی بجائے خطبہ دینا شروع کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اس موقع کے اوپر کھڑے ہو کر توجہ دلائی کہ یہ طریقہ جو آپ نے اختیار کیا ہے یہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے, ان کی قائم کردہ سنت اس معاملے میں ہمیشہ سے یہی تھی اور یہی رہنی چاہیے کہ پہلے نماز پڑھی جائے گی اس کے بعد خطبہ دیا جائے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ کہا گیا تو آگے سے جواب یہ ملا کہ تورے کا ما ہنالک, کہ یہ پرانا طریقہ تھا, ترک کر دیا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے جس طرح کے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا خیال یہی تھا کہ یہ طریقہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ جس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے, بلکہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق لوگوں کو وعظ نصیحت سے ہے. اگر وہ بعد میں نہیں بیٹھتے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر پہلے جمعے کی طرح خطبہ دے لیا جائے. لیکن عام مسلمانوں کا اسی بات پر اجماع تھا کہ یہ چیز ایک ایسی سنت ہے جس میں ادنا درجے کا تغیر بھی نہیں کیا جا سکتا, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطبہ دیا جاتا تھا ویسے ہی دینا چاہیے. اور پھر اس کے بعد یہ معلوم ہے کہ ان لوگوں کی رائے چلی نہیں, کچھ دیر کے بعد مسلمانوں نے اس کو بالکل ٹھیک جگہ پر بحال کر دیا, اور اب اسی طریقے سے پوری مسلمان امت میں عید کی نماز پہلے پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے جس طرح کہ انہوں نے بیان کیا کہ جانتے بوجھتے اس بدعت کا ارتکاب کیا گیا. یعنی دونوں امکانات ہو سکتے ہیں, ایک ایسی رائے بھی ہو سکتی ہے جس میں غلطی لگی یا اجتہاد کا طریقہ اختیار کیا گیا, کیونکہ جو جواب نقل ہوا ہے وہ یہ ہے کتورے کا ما ہنالک, یعنی وہ طریقہ ترک کر دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ کوئی آدمی جب یہ کہنے کی جسارت کرتا ہے تو یا تو واقعی جسارت کر رہا ہے, اور یا یہ ہے کہ اس کا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا لازمی قانون نہیں تھا جس میں ہم نے تبدیلی کر دیا, حالات کے لحاظ سے ہم اس میں تبدیلی کرنے کے مجاز تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر جب ایک شخص نے توجہ دلائی تو ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا, یعنی جو فرض اس کے اوپر عائد ہوتا تھا وہ اس نے پورا کر دیا. اس میں انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سنائی جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ جس نے کسی برائی کو دیکھا اسے چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے دور کر دے, اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے, اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنے دل میں برا سمجھے, اور یہ ضعیف ترین ایمان ہے. یہ روایت ہمارے ہاں بڑے مارکے کی روایت رہی, اور اس کے بارے میں لوگ اگر آپ سارے لٹریچر کا مطالعہ کریں تو بہت سے اختلافات کا شکار ہوئے. یعنی اس میں کیا چیز ہے جو بیان کی گئی, کیا یہ قانون بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ منکر اور معروف کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے، اگر کسی برائی یا خرابی کو وہ دیکھیں تو ان کا فرض ہے کہ وہ اس کو ہاتھ سے دور کر دیں، کیونکہ اس میں جو پہلا درجہ ایمان کا بیان کیا گیا وہ تو یہی ہے، سب سے پہلے یہی بات کہی گئی ہے کہ آدمی کے پاس طاقت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے دور کر دے۔ اب برائی کا ارتکاب گلیوں اور بازاروں میں بھی ہوگا، برائی کا ارتکاب بحثیت مجموعے معاشرے میں بھی ہوگا، برائی کا ارتکاب حکمران اور باب اقتدار بھی کریں گے، برائی کے ارتکاب کے ادارے بھی قائم ہوں گے، یعنی یہ ساری چیزیں سوسائٹی کے اندر ہوں گی۔ تو اس میں کیا ایک عام مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے اس کو دور کر دے۔ اب ہاتھ سے دور کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ طاقت استعمال کر لیں گے، قوت استعمال کریں گے۔ تو بہت سے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اس میں تو بڑی مشکل ہے، اگر ایسا کیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے بہت فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس میں کچھ انہوں نے اب شرائط لگانا شروع کی۔ ان شرائط کا بھی مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بات بنانے کی کچھ کوشش کی جا رہی ہے، بات بنائی جا رہی ہے اور بن نہیں رہی بات، کیونکہ بظاہر جو بات کہی جا رہی ہے اس کی نوعیت ذرا دوسری محسوس ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اس میں چونکہ طاقت کی بات کہی گئی ہے تو اس وجہ سے اگر کسی آدمی کے پاس طاقت ہوگی تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کرے، اگر طاقت نہیں ہے تو وہ معذور ہے۔ لیکن یہ بات روایت کے الفاظ اگل دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر آپ ایمان کے ضعیف درجے پر جا رہے ہیں، جبکہ جو طاقت آدمی کو مکلف کر دی ہے کسی حکم کا اس میں تو آدمی ضعیف درجے پر نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ سکے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جس آدمی کو بیماری ہے یا تکلیف ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ نماز کھڑے ہو کر پڑھے، اگر اس میں طاقت نہیں ہے تو پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اور یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے یا تیسرا درجہ ہے یا سب سے کمزور ایمان ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ سے اصل مطالبہ وہی تھا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ ہمت چھوڑ بیٹھے ہیں، حوصلہ چھوڑ بیٹھے ہیں، آپ نے اپنے اصل مطالبے کو نظر انداز کے پھر تو معنی یہی ہوں گے، کیونکہ اس روایت میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے جی میرے پاس تو چونکہ طاقت نہیں ہے، میں نے کوئی جتھا نہیں بنایا ہوا، میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ طاقت خود کیا چیز ہے، یعنی یہ طاقت جو ہے اس طاقت کا فیصلہ کون کرے گا؟ ایک ہٹا کٹا آدمی اگر سڑک کے اوپر چلا جا رہا ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ کسی منکر کا ازالہ کر سکتا ہے تو آپ کہیں گے نا اس کے پاس طاقت موجود ہے۔ اچھا اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس معاملے میں زیادہ لوگ چاہیے تو پھر کوئی تالے آزما اٹھے گا اور 20-25-30 آدمیوں کا جتھا بنائے گا اور کسی برائی پر پل پڑے گا۔ تو روایت میں جو اس کی تاویلیں عام طور پر لی کی ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو لوگ اس کو اس معنی میں لیتے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ وہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ایمان کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ طاقت کے باوجود نیچے کے درجے پر آتے ہیں تو آپ ضعیف ترین ایمان کے درجے پر ہیں۔ یہ صورت ہے، یہ مشکل کیوں پیدا ہوئی؟ اس مشکل کی وجہ یہ ہے کہ روایتوں پر غور کرنے کے معاملوں میں لوگوں نے اس اصول کو ملحوظ نہیں رکھا کہ روایت کی تاویل ہمیشہ پورے کے پورے دین کے احکام کو سامنے رکھ کے کی جاتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی بات کس پس منظر میں کہی گئی، کس موقع پر کہی گئی، کیسے کہی گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس چیز کی طرف توجہ دلا رہے تھے، یہ چونکہ معلوم نہیں ہوتا تو روایت کو ہمیشہ تمام روایتوں کے اندر رکھ کے دیکھا جاتا ہے۔ تو میں جہاں تک اس کو سمجھ سکا ہوں، اور آگے بھی ایک روایت اسی مضمون کی آ رہی ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ در حقیقت ہر انسان کے دائرہ اختیار سے متعلق دیا گیا حکم ہے، یعنی اس کا تعلق اصل میں آدمی کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے، ہر آدمی کا ایک دائرہ اختیار ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ شوہر کی حیثیت سے آدمی کا ایک دائرہ اختیار ہے، باپ کی حیثیت سے آدمی کا ایک دائرہ اختیار ہے، کسی ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے آدمی کا ایک دائرہ اختیار ہے، اور اسی طریقے سے جب کوئی حکومت یا معاشرہ قائم ہوتا ہے تو اس میں بھی جن لوگوں کو ذمہ داری دی جاتی ہے، جو اس کے ارباب حل وقت ہوتے ہیں، ان کا ایک دائرہ اختیار ہے۔ تو ہر شخص کے دائرہ اختیار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بھی یہ بات فرمائی ہے، اور یہ بالکل عقل عام کے مطابق ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئولن عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنے گلے کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جہاں آپ کو اختیار حاصل ہے اس دائرے میں اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو ذمہ داری ایسی ہے، یعنی اس کے اندر آدمی کو اختیار چونکہ حاصل ہے تو اسے چاہیے کہ جو اختیار اس کو حاصل ہے اس کو استعمال کرے اور اس برائی کو پنپنے نہ دے اپنے ہاں۔ برائی کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ منکر ہے. منکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ برائی ہے جس کے برائی ہونے کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، جس کو انسان کی فطرت برائی کہتی ہے، جس کے بارے میں یونیورسلی اجماع ہے کہ یہ برائی ہے، جس کے بارے میں لوگ اختلاف نہیں کر سکتے کہ یہ برائی ہے. اس کا تعلق نہ تو شرعی احکام سے ہے اور نہ تاویلات سے ہے جو ہم خود کر لیتے ہیں اور جس میں کبھی کسی چیز کو برائی قرار دیتے ہیں اور کبھی کسی چیز کو برائی قرار دے دیتے ہیں. اس کے اندر منکر کا لفظ استعمال ہوا ہے. منکر اور معروف قرآن کی اصطلاحیں ہیں. معروف وہ نیکیاں اور بلائیاں ہیں جن کے بارے میں فطرت انسانی ہمیشہ سے جانتی ہے کہ یہ بلائی ہے، اور منکر وہ برائیاں ہیں جن کے بارے میں انسانی فطرت گواہی دیتی ہے کہ یہ برائی ہے. تو اس طرح کی کوئی برائی اگر آدمی اپنے دائرہ اختیار میں دیکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے پیغمبر کا حکم یہی ہے کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کرے، اور اختیار کو استعمال کر کے اس برائی کو اپنے دائرہ اختیار میں نہ ہونے دے.